الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں فرعون اور اس کی تباہی اور اس کے ماننے والوں کی تباہی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی تورات شریف عطا فرمائی۔ تورات کی شان کیا تھی وہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی، اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کی جا چکی تھیں، جیسے قوم نوح، قوم صالح اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی متعدد اقوام۔ اور یہ تورات کیسی کتاب تھی؟ فرمایا کہ دل کی آنکھیں کھول دینے والی، کیونکہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے تشریف لائی ہے تو اس کی شان بڑی بلند ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے جو دل کی آنکھوں کو کھول دینے والی ہے، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک کی بھی یہی شانیں ہیں، قرآن پاک بھی دل کی آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، حجت ہے، دلیل ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اسی طرح رحمت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بھی شان، یہاں پر اسے تورات شریف کی شان کے طور پہ بیان کیا۔ اب یہ جتنے واقعات بیان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے لے کر فرعون کے محل میں جانا، وہاں اس کے بعد ایک قیمتی شخص کا قتل ہو جانا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانا، وہاں پر عرصہ دراز تک آپ کا ان کے گھر کام کرنا، پھر وہاں سے کوہ طور پہ آنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ بڑی واضح سی چیز ہے کہ یہ کسی کتاب میں تو لکھی ہوئی نہیں تھی، اور اس کی ایسی ڈیٹیل تو اصلا ہی کہیں موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات قرآن کے ذریعے بیان فرمائی، یعنی قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں اتری، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزشتہ کتابیں نہ پڑھنے کے باوجود اور آپ کا ان واقعات کے وقت وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود، کہ نبی پاک علیہ السلام نہ تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس تھے، نہ کوہ طور پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، وہاں موجود نہیں تھے، کتابیں آپ نے پہلی نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ ساری غیب کی خبریں بیان کر دیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، قرآن غیب کے علم کا ذریعہ ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں اللہ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، اس غیب سے متعلقہ معلومات اپنے نبی علیہ السلام کو بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اب اس سیاق و سباق کے اندر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے حبیب تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم وہاں موجود نہ تھے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات، پھر اسی کی ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی جا رہی ہے، ایک اور انداز کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور اے حبیب نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے خاص رحمت ہے کہ تمہیں غیب کی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہاں متعدد باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا تو آیتوں کا مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا. فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے یا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، نبوت ملی، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب ایک عرصہ دراز تک لوگوں کی طرف کوئی نبی نہ بھیجا گیا، نبی نہ بھیجا گیا اور ان لوگوں کی زندگیاں بڑی لمبی ہوئیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب زندگیاں لمبی ہوئیں اور خدا کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا تو پھر وہ اپنی خواہشات نفسانی میں پڑ گئے اور اللہ سے دور ہو گئے. جب وہ اللہ سے دور ہو گئے، لمبی لمبی امیدیں لگا کر، لمبی لمبی امیدیں باندھ کر، تو ہم نے پھر آپ کو رسول بنا کے بھیج دیا تاکہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں. اب وہ جو پہلے بات ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا. اب مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب، اسی طرح اہل مدین میں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام مقیم تھے، اس طرح آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے. آپ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو آپ اب پڑھ رہے ہیں اہل مدین کے سامنے جیسے شعیب علیہ السلام اللہ کے احکام پہنچاتے تھے، اس طرح آپ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے. لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں، لہذا ہم نے رسول بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اسی سلسلے کے آخری رسول کے طور پہ ہم نے آپ کو بھیج دیا. اچھا، اسی طرح پھر فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی تھی کوہ طور کے پاس، تو وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. یعنی آپ نہ تو کوہ طور پر اس وقت تھے جب موسیٰ کو رسول بنایا، نہ اس وقت تھے جب موسیٰ سے کلام کیا، نہ آپ اہل مدین کے پاس تھے. تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں، ماضی میں یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان سب باتوں کا علم دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ولاکر رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے جو آپ پر کی جا رہی ہے کہ آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا جا رہا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پچھلی قوموں کے یہ سارے واقعات جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ جو غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم، جیسے یہ اہل مکہ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس ایک عرصہ دراز سے کوئی رسول نہیں آیا، کیونکہ مکے اور یہ عرب کی جو سرزمین یہ والی تھی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد اور کوئی دوسرا رسول اس ایریا کے اندر نہیں آیا. دوسرے ایریاز کے اندر، دوسرے ملکوں میں تشریف لائے، لیکن اس خطۂ عرب کے اندر کوئی دوسرا رسول تشریف نہیں لایا. تو اس پر فرمایا گیا کہ آپ اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جس قوم کے پاس ایک عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اچھا، اب رسولوں کی آمد کا تذکرہ ہوا تو اب اس کی ایک اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا ہے. تو اس کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجے اور لوگ اپنی بد اعمالیوں میں مشغول رہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دے گا ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، تو لوگ تو آگے سے اعتراض کریں گے کہ یا اللہ تو ہمارے پاس کوئی رسول تو بھیجتا، کوئی اپنا پیغام تو ہمارے پاس بھیجتا، پھر ہم نہ مانتے تو پھر ہم تیری سزا کے مستحق تھے، لیکن تو نے تو رسول ہی کوئی نہیں بھیجا، ہمیں تو پیغام ہی کوئی نہیں دیا، جب ہمارے پاس پیغام اور پیغام لانے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا تیری رضا کس کے اندر ہے، ناراضگی کس کے اندر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کفار اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے اور یوں اللہ کی بارگاہ میں بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتا اور بغیر رسول بھیجے ہی ان کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے یا اس کے نمائندے پیغام لے کر آتے ہیں، قوم اگر مانتی ہے تو فبہا، نہیں مانتی اور عرصہ دراز تک اس پہ ڈٹی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين، اور ہم ان کی طرف رسول ہی نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے آخرت میں بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب مصیبت پہنچتی عذاب کی تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور رسول ان قوموں کے پاس تشریف لائے۔ اب اس کے بعد کفار کا ایک مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو بیان فرمایا۔ مطالبہ کیا تھا؟ مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعد نے یہ فرمایا کہ کفار کا یہ مطالبہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے تو ان کے پاس جو اللہ کی کتاب آئی وہ ایک ہی مرتبہ میں آ گئی، پوری کی پوری تورات ایک مرتبہ میں نازل کر دی گئی، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تھوڑا 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 کر کے نازل ہو رہا ہے، تو اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح پوری کتاب ہی اترنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے اس آیت کا کہ کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا، سانپ بن جاتا تھا، وہ ہاتھ اپنا گریبان سے نکالتے تو روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا، تو ایسا ہی آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں، آپ بھی عصے کو سانپ بنا دیں، آپ بھی اپنے ہاتھ کو یوں چمکدار بنا کے دکھائیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے، جس کا جواب ان کو بہرحال یہ دیا گیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کو اعتراض تھے یہ ان کو یہودیوں نے سکھائے تھے، تو اب ان سے کہا گیا کہ یہ یہودی جو اعتراض سکھا رہے ہیں انہوں نے تو خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی مواقع پر ماننے سے انکار کر دیا، تو اگر ان کو ایک مرتبہ کتاب کا اترنا قابل قبول ہے تو پھر انہوں نے موسیٰ کا کیوں انکار کیا تھا جن کو ایک ہی مرتبہ کتاب دے دی گئی تھی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ کافروں نے اہل کتاب سے پوچھا کہ یہ جو قرآن ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اہل کتاب میں کچھ لوگ تھے کہ جو پوشیدہ طور پر تو اقرار کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور تورات اللہ کی کتاب تھی۔ تو اس پر کافروں نے ضد میں آ کے کہا کہ بھئی یہ تو دونوں ہی جادو ہیں، یعنی قرآن بھی جادو ہے اور تورات بھی جادو ہے، یا موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر تھے اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام بھی جادوگر تھے۔ گویا ہٹ درمی اور انانیت جو تھی اور ضد جو تھی اس نے ان کو ایسا کر دیا کہ اہل کتاب کی تصدیق کے بعد بھی وہ اسی پہ ڈٹے رہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی یہ جادو ہی ہے اور یہ کچھ نہیں۔ چنانچہ اب اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا یعنی قرآن آیا تو انہوں نے کہا اس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسی کتاب کیوں نہ دے دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی؟ کیا انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ کو دی جانے والی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے قرآن اور تورات دونوں کے بارے میں کہا تھا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا تھا بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں. فرما دیا کہ قرآن کو اگر حق ماننا ہے تو قرآن کو خود سامنے رکھتے ہوئے مانا جائے، اسے پچھلی کتابوں سے کمپیئر کر کے اور دیگر چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے تقابل کر کے نہ دیکھا جائے، قرآن کو بذات خود دیکھا جائے کہ کیا قرآن بذات خود خدا کی کتاب سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. قرآن کی جو عظمت و شان، جو فصاحت و بلاغت، جو اس کے اپنے معجزات ہیں، کیا وہ خود نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کی کتاب؟ اب اس کے بعد جب ان کی یہی روش جاری رہی نہ ماننے کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آپ کفار سے ایک مطالبہ کریں، اور وہ مطالبہ حقیقت میں اس لیے نہیں تھا کہ وہ واقعتاً اس طرح کا آگے سے کوئی کام کریں، یہ مطالبہ اس لیے ان کو دکھانے کے لیے تھا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس طور پہ یہ مطالبہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ جو کافر اسلام نہیں قبول کرتے اور قرآن کو نہیں مانتے اس کی اصل وجہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اے حبیب، تم فرماؤ کہ اے لوگو، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر اے حبیب یہ لوگ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بڑا خوبصورت جو مطالبہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، تورات کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ دونوں جادو ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو اب یوں کرو کہ ان دونوں کتابوں پر تو تمہارا اعتبار ہے نہیں، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے تم کوئی کتاب لے آؤ. اگر ان دونوں کتابوں کو نہیں ماننا تو اللہ کی طرف سے تم کوئی کتاب لے آؤ، میں اس کو مان لیتا ہوں. گویا یہ ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم اگر قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کرو گے تو نہیں لا سکو گے. جب نہیں لا سکو گے، اور بطور خاص یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، جب تم یہ نہیں لا سکو گے تو پھر جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، تو اسی کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اگر تم اللہ کی طرف سے کتاب لے آتے تو میں اس کی پیروی کر لیتا. تو یہ ایک علی فرد المحال اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن ایک بات ان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے میری نہیں ماننی تو پھر تم خدا کی طرف سے کوئی چیز لے آؤ، میں اس کو مان لیتا ہوں. لیکن جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکو گے، تو پھر جس کتاب کو میں خدا کی کتاب کہہ رہا ہوں تم اس کو مان لو. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب علیہ السلام، یہ کفار یہ جو آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے، جو بات نہیں مان رہے، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں. ان کے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی عقلی وجہ نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کر دیں. قرآن پاک میں جو احکام ہیں بڑے واضح ہیں، جو چیزیں ہیں بڑی واضح ہیں. اب ان کا انکار کسی صحیح عقل اور کسی صحیح دلیل کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ چونکہ قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں انہیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، حلال و حرام جو قرآن نے بیان فرمایا ان کو ماننا پڑے گا. تو اب اپنی خواہشات کو چھوڑنا اور قرآن کو ماننا ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ اصل میں جو انکار کر رہے ہیں اور جو قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر خواہشات کو چھوڑ دیں اور عقل کے اوپر توجہ دیں اور عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر قرآن پاک کو یہ تسلیم کر سکتے ہیں. اچھا، پھر فرما دیا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسی آیتوں میں اکثر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جبرن ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا کہ مجبور کر کے اس کو ماننے پہ مجبوری کرے گا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ حق بیان فرما دیتا ہے، پھر بندے کی اپنی عقل اور سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ خود اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے حق کو قبول کرے یا اسے چھوڑ دے، ابھی اس کی مرضی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانے، یعنی قرآن کو تسلسل سے نادل کیا، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت، ایک طرح کے حکم کے بعد دوسرا حکم، پھر پہلی طرح کا حکم، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ان کو بار بار بیان کیا تاکہ تکرار کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ذہن نشین کر دی جائے. تو ہم نے ان کی طرف اپنا کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانے. اب یہ تو تھا مشرکوں کا طرز عمل. دوسری طرف تھے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جو کسی بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، یا تورات کو مانتے تھے یا انجیل کو مانتے تھے. ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو حق کو تسلیم کرنے والے تھے، جو منصف تھے، انصاف پسند تھے. اب اللہ تعالیٰ ان انصاف پسند لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے. وہ سارے کے سارے اہل کتاب نہیں تھے، ان کے کچھ لوگ تھے. چنانچہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات یا انجیل دی، تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن سارے نہیں، کچھ لوگ. جیسے یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے قرآن کو مانا. اور عیسائیوں میں جیسے اہل حبشہ تھے، حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں بہت سارے لوگ تھے اور اس کے ملک کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے حق کو تسلیم کیا. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے بعد اہل کتاب جو یوں ایمان لائے، چونکہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، اپنی کتابوں پر بھی عمل کیا، اس شریعت پر بھی عمل کیا، پھر جب شریعت محمدیہ آگئی اس پر بھی عمل کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتا ہے. چنانچہ اب اس کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اور جب ان پر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، ان لوگوں کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، پھر جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس پر ایمان لیا، پچھلے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آیا تو آپ پر بھی ایمان لے کے آئے، تو ان کو دوگنا اجر ملے گا، پچھلا اجر بھی ملا اور نیا اجر بھی ملا. اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ صابر ہیں، صبر کرتے ہیں. صبر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے تکلیف کے اوپر صبر کرنا، برداشت کرنا. دوسرا صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، کہ جو حکم شریعت ہے اس پہ ڈٹ جانا اور اسی پر بہر صورت عمل کرنا. تو پچھلی شریعت تھی اس پہ بھی صبر کیا کہ اس کے احکام کو مانا، یہ شریعت ہے اس پہ صبر کیا کہ اس کے احکام پہ ڈٹ گئے، جم گئے اور اس کے اوپر عمل کیا. اور دوسرا وصف بیان کیا کہ یہ اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. کفر و شرک برائی ہے، اسے ایمان کے ذریعے دور کرتے ہیں. ظلم برائی ہے، اسے عدل و انصاف سے دور کرتے ہیں. اور اسی طرح سامنے والے کا برا رویہ برائی ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ دور کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس کے بعد دوبارہ کافروں کا بیان ہوتا ہے. کافر جو ہے وہ یا تو اہل کتاب کا مذاق اڑاتے تھے اور یا پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اہل کتاب میں جو مسلمان ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا،
तुमने जो है ये इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हारा तो अपना दीन था। और या फिर जो मक्के के मोमिन थे कुफार, उनका मजाक उड़ाते थे कि ये तुमने क्या दीन इख्तियार कर लिया, बाप दादा का दीन छोड़ दिया और नया दीन इख्तियार कर लिया। तो ये जो मुसलमान होने वाले थे, ये इनका जो आगे से रवैया था वो क्या होता था, अल्लाह ताला ने वो बयान फरमाया, इरशाद फरमाया,
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کی دوستی نہیں چاہتے۔ یعنی اہل کتاب کا جب کافروں نے مذاق اڑایا کہ تم نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا، اپنے نبی کو چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، تو اہل کتاب نے انہیں جواب دیا، کیا جواب دیا، پہلے تو ان سے منہ پھیر لیا کہ بھائی ہم سے بات ہی نہیں کرو، دوسری بات کہی کہ اگر سابقہ دین کو چھوڑا ہے تو ہم نے چھوڑا ہے نا، تم نے تو نہیں چھوڑا، ہم نے چھوڑا، اب ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، لہذا تم ہماری جان چھوڑو، تمہیں سلام۔ اور یہ اہل کتاب کے اعتبار سے، اور اگر مکے کے مسلمانوں کے اعتبار سے ہو تو کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو اس پر ان مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم نے اگر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا اور اسلام قبول کیا تو یہ ہمارا عمل ہے، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو ہی اختیار کیا، اسی پہ رہے، یہ تمہارا عمل ہے، تو ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تو مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی تمہیں سلام، مراد یہ کہ ہماری جان چھوڑے، یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، اور کہہ دیا کہ ہم جاہلوں کی دوستی نہیں چاہتے، کہ تمہارا یہ جاہلانہ رویہ ہے کہ تمہیں حق کی تمیز کرنے کی جو ہے وہ تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب ہم تم سے کیا بحث کریں یا تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ اے حبیب تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نیا کلام شروع ہوتا ہے، نیا کلام یہ تھا کہ کفار مکہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور اس کے پیچھے وہ ایک وجہ بیان کرتے تھے۔ وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو جتنے بھی عرب کے خطے کے لوگ ہیں یہ تو ہے مشرک، اب اگر ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے شرک کو چھوڑ دیا تو یہ جتنے مشرک ہیں یہ تو سارے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جب ہم ان کے دین کو چھوڑیں گے یہ ہمارے دشمن ہوں گے، تو یہ تو ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں ویسے ختم کر دیں گے، تو پورے کے پورے خطہ عرب سے جنگ مول لینا یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ ایک بات، دوسرے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی ہمارا مکہ مکرمہ میں کوئی کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، نہ ہی مکہ مکرمہ کو بہت بڑا شہر تھا کہ جہاں پر کچھ تجارتی منڈیاں تھیں اور تجارتی ساز و سامان تھا۔ مکے والوں کا جو زندگی کا گزر بسر تھا وہ اس پر تھا کہ ایام حج میں اور ایام عمرہ میں پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، وہ آتے تو اپنے ساتھ وہ بیچنے کی چیزیں بھی لے کے آتے اور مکے والوں سے خرید کے بھی لے کے جاتے، تو مکے والوں کی زندگی کا گزر بسر تو آنے والوں کی خرید و فروخت اور ان کی ہلچل پہ تھا۔ اب اگر یہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں، توحید کو قبول کر لیں، تو جو پورے عرب کے لوگ ہیں وہ ان سے تجارت بند کر دیں گے، ان سے خریداریاں بند کر دیں گے، اور یوں نمبر ایک تو یہ کہ دشمنی کی وجہ سے انہی کو صفاستی سے مٹا دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، تو یہ ان کے ذہنوں میں خدشات تھے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ جواب کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ان کو دو طرح بیان کیا، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں کوئی پھل نہیں اگتا، جو بہت بڑا شہر نہیں ہے، کیا اس کے باوجود کہ یہ بڑا شہر نہیں، کیا اس کے باوجود کہ یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے پھل اس شہر کے اندر لا دیے یا نہیں لا دیے؟ تو جو اللہ یہاں پر بغیر کسی کھیتی باڑی کے اور بغیر کسی بڑی تجارت کے دنیا بھر کے پھل تمہیں یہاں بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے، تو اگر تم اسے ماننا شروع کر دو گے تو پھر کیا وہ بند کر دے گا؟ پھر بھی تمہیں رزق دیتا رہے گا. تو رزق تمہیں عرب کے لوگوں نے نہیں دینا، رزق تمہیں اللہ نے دینا ہے. رازق اللہ ہے، عرب کے لوگ نہیں ہیں. لہذا تم حق کو تسلیم کرو، تمہارا رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا. ایک بات. دوسرا، آگے پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کے ذمن میں جواب ہوا، وہ کیا؟ فرمایا کہ کتنی ایسی قومیں تھیں جن کی معیشت بڑی جاندار تھی، جن کے ملک میں بڑی فراوانی تھی مال کی، اور بڑے پھل اور ہر طرح کے چیزوں کے ذخیرے موجود تھے، جنہیں اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن کیا ہوا؟ وہ معیشتیں تباہ ہو گئیں، وہ برباد ہو گئیں. کب؟ جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے مقابلے میں کھلم کھلا کھڑے ہو گئے. تو مکہ ایک غریب شہر، لیکن خدا پوری دنیا کے پھل لے آتا ہے، اور وہ قومیں خوشحال اور مال و دولت سے لدی ہوئی، لیکن خدا نے ان کو تباہ کر دیا. تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی علاقہ غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اس کو رزق نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی بہت خوشحال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدحال نہیں ہو سکتا. رزق حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. مال و دولت تھی لیکن اس کے باوجود قومیں ہلاک ہو گئیں. تو تم کہتے ہو کہ اہل عرب سے ہمیں مال و دولت ملتا ہے، ہمارا کاروبار ان کی وجہ سے چلتا ہے، تو اس وجہ سے تم اس کے اوپر خوش ہوتے ہو. تو تم سے زیادہ مال و دولت والی تو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، ان کو خدا نے تباہ کر دیا. لہذا مال و دولت کا ہونا تمہیں زندگی نہیں دے سکتا اور خوشیاں نہیں دے سکتا، اور اس زمین کا خالی ہونا، بنجر ہونا جو ہے، یہ تمہیں بھوک کی وجہ سے مار نہیں دے گا. خدا پر بھروسہ کرو، خدا پہ توکل کرو، خدا پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہی سارا کچھ فراہم کر دے گا. چنانچہ اب اس سیاق و سباق کے اندر یہاں پر بات ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا، وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا، اور کافر کہتے ہیں، اے محمد، اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا. یہ ان کی بات تھی جس کی میں نے تشریح عرض کی، کہ اگر اے محمد ہم نے تمہاری پیروی کی، تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کی، تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں تو یہیں سے اٹھا لیا جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے کہ یہ کہنے والے غور کریں، کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں. فرمایا کہ مکے کی بنجر زمین پہ خدا رزق لا رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان کریں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ بھی نہیں تھا اور خدا بیٹھے بیٹھے یہاں پر رزق دے رہا ہے. اور مزید ارشاد فرمایا، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں. تو فرمایا کہ معیشت کے زیادہ ہونے کی طرف تمہاری توجہ ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر پہلی معیشتوں کو دیکھ لو، بڑی بڑی معیشتیں تھیں لیکن کیا ہوا؟ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئیں. اب جو تباہ و بربادی پچھلی معیشتوں کی اور لوگوں کی اور قوموں کی ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا قانون بیان کرتا ہے. فرمایا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر جب کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں. فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں اپنا رسول نہ بھیجے. اللہ کا رسول آتا ہے، خدا کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کو سوچنے کا، سمجھنے کا، ماننے کا موقع دیتا ہے. اگر وہ قوم مان جائے تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی، ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی، لیکن اگر وہ قوم ماننے سے انکار کر دے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اہل مکہ کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ رسول بھیجتا ہے، اپنا دین ان کے ذریعے پہنچاتا ہے، پھر نہ ماننے پر عذاب دیتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، یہ تمہارے پاس آ چکے، خدا کا پیغام لا چکے، قرآن تمہیں سنا رہے ہیں، دین کا پیغام تمہیں دے رہے ہیں، اب تمہاری نجات یا ہلاکت خود تمہارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی، مان لو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی والا معاملہ ہو سکتا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے ہمیں دنیا میں آخرت میں محفوظ فرمائے، اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔